الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم لك الحمد وإليك على نيتك اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد يا حي يا حي لا إله إلا أنت ربش يا حي صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. باب في التعاون على البر والتقوى. نیکی اور تقویٰ کے اوپر ایک دوسرے کی مدد کرنا. قال اللہ تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعاونوا علی البر والتقویٰ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون، ہیلپرز، مددگار بنو. نیا باب، نئی مجلس، نئی محفل شروع ہو رہا ہے الحمدللہ، دو مہینے کی چھٹی کے بعد ماشاءاللہ جمعہ کا دن ہے اور بہت ہی مبارک گھڑیاں ہیں. بارہا ہم نے سنا کہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قبولیت کی گھڑی رکھی ہے. بھائی جمعہ کے اندر کس کی گھڑی رکھی ہے؟ اللہ نے قبولیت کی گھڑی رکھی ہے. پورے جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہ اس گھڑی کے اندر جو بھی اللہ انسان مانگتا ہے اللہ دے دیتا ہے، بالکل خزانہ کھلا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے، ایسے تو علماء کے الگ الگ رائے ہے، اختلاف ہے کہ وہ گھڑی کون سی ہے، اور بہت سارے اس میں اقوال ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ گھڑی عصر کے بعد ہے، مغرب سے پہلے، عصر کے بعد مغرب سے کہ جو پریشس گھڑی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو اس گھڑی کو کیا کرنا چاہیے بھائی؟ ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے. جو یہاں بیٹھے ہیں، یہاں سن رہے ہیں، جو مائیں بہنیں گھر کے اوپر سن رہی ہے، ان کو بھی اس گھڑی کا کیا کرنا چاہیے؟ خوب اس کا اہتمام کرنا چاہیے. 10-15 منٹ پہلے اپنے بچوں کو لے کر ساتھ میں بیٹھ جائیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، ان کے پاس دعائیں منگوائیں. بچوں کی دعائیں کیا کرتا ہے؟ اللہ قبول کرتا ہے. خود دعائیں مانگے تو اللہ تعالیٰ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ. عبداللہ ابن السلام سبھی جانتے ہیں یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بعد میں اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دی اور صحابی بنے، عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ. اس لیے جب بھی کوئی ایسا میٹر آتا تھا کہ جو مسئلہ یہودیوں کے ریلیٹڈ ہوتا تھا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام عبداللہ ابن السلام کو بلا دیتے کہ یہ لوگ کوئی گڑبڑ نہ کرے، بیٹھ کے سنو یہاں پر. تو عبداللہ ابن السلام ان کی برابر یہ کرتے تھے. تو ابو ہریرہ، ترمذی شریف کے اندر ہے کہ ان کی جب ملاقات ہوئی حضرت ابو ہریرہ کی کسی عبداللہ ابن السلام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو ان سے پوچھا کہ یہ جو قیمتی گھڑی اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے اندر رکھی ہے جس میں اللہ ہر دعا قبول فرماتے ہیں، تو کیا وہ ہر جمعہ میں ہوتی ہے یا مہینے کی ایک جمعہ میں ہوتی ہے؟ ہر جمعہ میں ہوتی ہے یا مہینے کی ایک جمعہ میں ہوتی ہے؟ تو عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ تو ہر جمعہ میں ہوتی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے کہ تو کعبہ احبار، کعبہ احبار جو ہے یہ بھی، اب کبھی انشاءاللہ وقت ہوگا تو کعبہ احبار کے بارے میں بات کریں گے. یہ بھی بہت بڑے، انہوں نے دو زمانے پائے، جہالت کا زمانہ بھی پایا اور اسلام کا زمانہ بھی پایا. غالباً حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے اسلام قبول کیا. یہ یہودیوں کے سب سے بڑے، ان کی کتابوں کے جاننے والے سمجھے جاتے تھے حضرت کعبہ احبار. علماء کا اس بات پر اتفاق ہے ان کو تابعی کا درجہ ملا ہے، کیونکہ حضرت عمر سے ملاقات کی اور بہت سارے صحابہ سے ان کی ملاقات ہوئی حضرت کعبہ احبار سے. تو چونکہ وہ تورات کو بہت جانتے تھے، یہودیوں کی کتابوں کو پڑھنے والے جانتے تھے، ان کو بہت ساری معلومات تھی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن السلام سے فرمایا کہ کعبہ احبار تو کہتے ہیں کہ وہ گھڑی اللہ نے مہینے کی ایک ہی جمعہ میں رکھی. اچھا، تو کہا کہ چلو کعبہ احبار کے پاس چلتے ہیں. چنانچہ دونوں صحابی، حضرت ابو ہریرہ عبداللہ ابن السلام، دونوں گئے کس کے پاس؟ کعبہ احبار کے پاس. کیا یہ بات صحیح ہے کہ یہ جو گھڑی ہے جمعہ کے دن کی جو قیمتی گھڑی اللہ نے رکھی ہے جس میں ساری دعائیں قبول کی جاتی ہے وہ ایک ہی جمعہ کے اندر ہے مہینے کی یا ساری جمعہ کے اندر ہے؟ کہا کہ مجھے تو یہی معلوم ہے, مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ ایک ہی جمعہ میں, وہ کیا ہے ایک ہی جمعہ میں. پھر انہوں نے تورات کو چیک کیا کیونکہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے, پھر تورات میں دیکھ کے انہوں نے بتایا کہ نہیں 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 یہ تو ہر جمعہ کے اندر اللہ نے گھڑی رکھی, یہ گھڑی جو آتی ہے ہر جمعہ کو ریپیٹ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ہر جمعہ کو دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے بھائی, تو یہ اللہ تعالیٰ ہم کو موقع دیتا ہے, بہانے دیتا ہے. ایک بچے کو آپ کہیں کہ بھائی یہ پورا گھر ہے, آپ اپنے اولاد کو کہیں کہ بھائی جب میرا انتقال ہو جائے تو میں نے تمہارے لیے کچھ گولڈ کوائنس رکھے ہیں اس کے اندر, آپ جگہ نہ بتائیں, آپ کیا نہ بتائیں, جگہ نہ بتائیں کہ گھر کے کون سے حصے میں رکھے آپ نے. انہوں نے کہا کہ میرے انتقال کے بعد تلاش کر لینا, یا ہم کو ہمارے والد کہہ کر جائیں, یا یہ کہ کہو کہ ہر جمعہ کو یہ کہے کہ بھائی اس ہر جمعہ کو میں کچھ کوئنس رکھ دوں گا, آپ کو جمعہ کو تلاش کر کے لینا ہے اس کو. کوئی انسان کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کوشش کرے گا, نہیں بہت کوشش کرے گا کہ کہیں سے بھی اس کو نکال کے لائے گا, فلور بورڈ بھی نکال دے گا کہ کہیں نہیں ملے تو, کارپیٹ بھی نکال دے گا. تو اس گھڑی کو حاصل کرنے کی ہم کو کیا کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. آسان طریقہ یہی ہے, خصوصاً یہ جو وقت ہے عصر سے مغرب کا وقت ہے, کوشش کریں انسان کے جمعہ کا دن زیادہ سے زیادہ کا نارمل ڈیز کے مقابلے میں جمعہ کے دن کو کیا کرے, اچھی طریقے سے گزارے. یہ انسان معمول بنا لے, جمعہ کے دن کچھ ایکسٹرا کرنے کا معمول بنا لے, کہ بھائی جمعہ کے دن خالی وقت میں درود شریف پڑھنا ہے, سورہ کہف کا معمول بنا لے, سورہ دخان کا معمول بنا لے, سورہ دخان پڑھ لے. ونٹر میں تو بہت ہی آسان مسئلہ ہو جاتا ہے, سمر کے اندر تھوڑا عصر سے ظہر سے عصر کا وقت لمبا ہو جاتا ہے, چلتے پھرتے کوئی کام نہ ہو انسان درود شریف وغیرہ کا اہتمام کرے, جتنا درود شریف پڑھے پڑھ سکتا ہے پڑھے ان شاء اللہ تعالیٰ. وہ اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ بھائی اگر انسان اس کا اہتمام کرے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جمعہ کی موت بھی عطا فرمائیں گے, جو جمعہ کا اتنا اہتمام کرتا ہے. اور جمعہ کی موت کی کیا آئی ہے, بہت بڑی فضیلت آئی ہے کہ انسان قبر کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے, قبر کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے, اسی لیے شیخ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب الرجال من التاریخ کے اندر یہ لکھا ہے, جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ وقت آلریڈی کیا ہے, بہت ہی قیمتی ہے, پریشس وقت ہے یہ. تو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر چار لوگوں کے متعلق لکھا ہے, کہا کہ چار لوگ تھے, جمعہ کا دن ہے, عصر کے بعد کا وقت ہے, اور کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. کعبۃ اللہ کے سامنے, اب امیجن کرو جمعہ کا دن, عصر کے بعد کا وقت, اور کہاں ہے, بالکل حرم شریف کے اندر. تو پھر تو وہاں رحمتوں کا پوچھنا ہی کیا, نور ان اللہ نور, سونے پر سہاگا. اور تابعین, اپنے وقت کے بڑے تابعین, ایک تو مصعب ابن زبیر, دوسرے ہیں حضرت عروہ ابن زبیر, تیسرے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر, حضرت زبیر ابن عوام کے تین بیٹے, حضرت ابوبکر صدیق کے داماد, یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے, اور مصعب ابن زبیر, عروہ ابن زبیر, عبداللہ ابن زبیر, اور عبد الملک ابن مروان, عبد الملک ابن مروان. اب یہ چاروں جب بیٹھے ہوئے ہیں کعبۃ اللہ کے سامنے, تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ عصر کی بات کا وقت ہے, قبولیت کی گھڑی ہے, تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم چاروں لوگ کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے اللہ سے کچھ دعا کرتے ہیں, کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے اللہ سے کیا کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں. اب کہا کہ چلو ٹھیک ہے, لیکن کون پہلے دعا کرے گا, ایسے وقت میں کوئی آگے نہیں جائے گا, کیونکہ وہ سننا چاہیں گے کہ وہ کیا دعا کرتا ہے, پھر میں مانگوں گا, دیکھتے ہیں کہ کون دعا کرتا ہے. تو چاروں نے یہ کر لیا کہ چلو ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے حضرت مصعب ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ وہ کھڑے ہوئے اور کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑا, اور غلاف پکڑ کر انہوں نے دعا کی کہ اللہ मुझे कूफा और बसरा का गवर्नर बना दे, मुझे कूफा और बसरा का क्या बना दे, गवर्नर बना दे। इन्होंने गवर्नरी अल्लाह ताला से मांगी। और इंसान ऐसे वक्त में मांग सकता है जब, वैसे तो हदीस के अंदर मना किया गया है कि इंसान कोई पोजीशन मांगे ना अल्लाह किसी से, कोई जब पोजीशन इंसान मांग कर लेता है तो अल्लाह की मदद उसमें शामिल हाल नहीं, उसके अंदर से बरकत उठा ली जाती है, इंसान मांग कर ना ले। मिल जाए तो उसमें अल्लाह की मदद भी होती है, अल्लाह की ताइद और अल्लाह का सपोर्ट भी होता है, अल्लाह की तरफ से उसको गाइड किया जाता है। हाँ, लेकिन बाज जगहों के ऊपर मांगने की इजाजत है, बाज जगहों के ऊपर मांगने की इजाजत है। कहाँ? तो आप देखें ना, सूरह यूसुफ के अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज मिस्र से क्या कहा, अजीज सूरह यूसुफ को तो उसकी सब तफसीर तो सारे लोग जानते हैं। तो अजीज मिस्र जो मिस्र का बादशाह था उसको क्या कहा कि जब वहां ड्राउट होने वाला था, 7 साल ड्राउट के, उससे पहले 7 साल अच्छे आने वाले थे, फिर ड्राउट भी आने वाला था, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा बादशाह से, डायरेक्टली कहा, इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्द, इजअलनी अला खज़ाइनिल, कि ये जो सारा फाइनेंस है ना, ये क्या है सारा फाइनेंस, मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बना दो आप, मुझे ट्रेजर बना दो, मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बना दो। तो अब यहां पर वही सवाल होता है कि यूसुफ अली सलाम ने पोजीशन क्यों मांगी, हालांकि हदीस में तो मना किया गया है कि कोई इंसान ओहदा और पोजीशन मांग कर न ले, क्योंकि जब मांगी जाती है तो उसमें अल्लाह ताला की तरफ से बरकत और सपोर्ट नहीं होता है। तो यूसुफ अली सलाम ने क्यों मांगा, तो यहां पर मुफस्सिर यही लिखते हैं कि बाज जगहों का एक्सेप्शन है ऐसे वक्त के अंदर जब आपको लगे कि इस पोजीशन को कोई दूसरा ऐसे लोग ले लेंगे कि जो उसके क्या नहीं है, हकदार नहीं है, जो उसको डिजर्व नहीं करते हैं, या है कि वो आने के बाद उसका मिसयूज करेंगे या उसको रन करना नहीं जानते हैं, इसकी वजह से लोगों का नुकसान होगा, तो इंसान ऐसी जगह के ऊपर ओहदे को खुद आगे बढ़कर उसको ले ले, ताकि उसको पता है कि मैं उसको सही तरीके से क्या कर सकता हूँ, उसको मैनेज कर सकता हूँ। इसीलिए फरमाया कि इन्नी हफीजुन अलीम, मैं फाइनेंस इसलिए मांग रहा हूँ कि मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ और मैं जानने वाला भी हूँ, यानी मुझे फाइनेंस करना आता भी है और मैं माल का अमानतदार भी हूँ, हिफाजत के साथ इस्तेमाल करूँगा उसको, इधर उधर ज़ाय नहीं करूँगा। तो बात ये तो यहाँ से ऐसी बात चली गई। तो मुसब इब्ने ज़ुबैर ने क्या फरमाया कि अल्लाह मुझे हिजाज कूफा और बसरा का क्या आता गवर्नर बना दे, इनकी दुआ हो गई। अब दूसरे नंबर पर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर आए, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर, इन्होंने काबतुल्लाह का गिलाफ पकड़ा और इन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मुझे हिजाज का गवर्नर बना दे, क्योंकि हिजाज में सब कुछ आ गया, मक्का मदीना और सारी चीज़ें, ताइफ और सारी चीज़ें आ गई थी, अल्लाह मुझे हिजाज का गवर्नर बना दे, मुझे किसका बना दे, हिजाज का गवर्नर बना दे। फिर वो दुआ करके बैठ गए। तीसरे नंबर पर अब्दुल मलिक इब्ने मरवान आए, तो अब्दुल मलिक इब्ने मरवान जब आए तो उन्होंने काबतुल्लाह का गिला पकड़ा और दुआ की कि अल्लाह मुझे पूरी सल्तनत इस्लामिया का अमीर बना दे, पूरी सल्तनत इस्लामिया, यानी इस्लामी हुकूमत जहां कहां जहां जहां गई भी है मुझे सबका अमीर बना दे। उन्होंने इनको कहा कि भाई कबूलियत की घड़ी है, असर के बाद का वक्त है, काबतुल्लाह का गिलाफ है, तो मांगना हो तो इतना इतना क्यों मांगते हो, मांगता हो तो बड़ा कुछ ज्यादा मांगो भाई, मांगना हो तो छोटी चीज क्यों मांगते हो, मांगना हो तो जरा बड़ी चीज मांगो, तो इससे बढ़कर क्या होगी कि वो अगर मैं पूरी सल्तनत इस्लामिया का मालिक बन गया, गवर्नर बन गया, तो सब कुछ इसके अंदर, इसमें हिजाज भी आ जाएगा और कुफा भी आ जाएगा, बसरा भी आ जाएगा, सब आ जाएगा इसका। इन तीनों ने क्या गली दुआ कर ली। और चौथे नंबर के ऊपर हजरत उरवा इब्ने ज़ुबैर, और जब वो आए हैं तो उन्होंने अल्लाह ताला से क्या दुआ की, देखिए कोई हिजाज की गवर्नरी मांग रहा है, हुकूमत मांग रहा है, कोई कुफा और बसरा मांग रहा है, कोई सल्तनत इस्लामिया मांग रहा है, ये जब खड़े हुए और वह इब्ने ज़ुबैर, तो इन्होंने दुआ की कि अल्लाह मुझे काबतुल्लाह का गिलाफ पकड़ के, कि अल्लाह मुझे ऐसा आलिम बना, क्या दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ऐसा आलिम बना। फिर उसके साथ उन्होंने तीन चीज़ें लगाई कि ऐसा आलिम जो अपने इलम के ऊपर अमल करने वाला हो, क्या करने वाला हो, अपने इलम के ऊपर عمل کرنے والا. دوسری صفت انہوں نے کہا کہ ہر وقت نیکی کرنے والا. مجھے ایسا عالم بنا کہ جو ہر وقت عمل کرنے والا ہو, نمبر دو نیکی کرنے والا ہو, اور نمبر تین ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو. مجھے ایسا عالم بنا. اور یہ واقعی دن ان کی یہ دعا اللہ کے یہاں قبول ہوئی, ان کی دعا اللہ کے یہاں کیا ہوئی, قبول ہوئی. اور وہ ابن زبیر جو ہے نا, یہ تابعی ہی ہیں حضرت اسماء کے بیٹے ہیں. کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت اسماء. حضرت اسماء کس کی بیٹی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے رضی اللہ عنہ. نواسے ہو گئے, نواسے ہو گئے, ان کے نواسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور ان کے دوسرے بھائی حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کے پاس آئی کہ اللہ کے حبیب, میری ساری سہیلیاں ہیں ان کی کنیت ہے, ان کے پاس ٹائٹل ہے, کسی کا نام ام یہ ہے, کسی کا ام یہ ہے, یعنی اپنے بیٹوں کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہ یہ فلاں کی ماں, یہ فلاں کی ماں. اللہ کے حبیب, میری تو کوئی اولاد نہیں ہے, تو میں اپنی کنیت کیا رکھوں, میں اپنی کنیت کیا رکھوں, میری ساری سہیلیوں کے پاس کنیت ہے, کوئی ام خدیجہ ہے, کوئی یہ ہے, کوئی یہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اولاد نہیں ہے تو کیا ہوا, تمہاری بہن کی اولاد ہے, تمہاری بہن کا جو بیٹا ہے عبداللہ, اس کے نام پر اپنی کنیت رکھ لو. تو نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کی کنیت رکھ دی ام عبداللہ. کیا کنیت رکھ دی؟ ام عبداللہ. تو عروہ ابن زبیر جو ہے نا, یہ بہت بعد میں پیدا ہوئے, تقریباً سن ہجری 27 میں پیدا ہوئے, سن ہجری 27 میں پیدا ہوئے, یعنی نبی کے انتقال کے تقریباً 17 سال کے بعد, 16-17 سال کے بعد پیدا ہوئے. کون؟ حضرت عروہ ابن زبیر. کچھ بڑے ہوئے نا, تو بڑے ہوئے تو حضرت, ان کی والدہ حضرت اسماء کہنے لگی اپنے بیٹے سے, حضرت عروہ سے, کہ بیٹا دیکھو, تمہاری جو خالہ ہے, تمہاری جو خالہ ہے, ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے. میں چاہتی ہوں کہ تم کچھ بڑے ہو گئے ہو, تم اپنی خالہ کی صحبت میں رہو. ایسا ہوتا ہے نہیں, بہت سی مرتبہ بہن کے یہاں بیٹا نہیں ہوتا ہے, اولاد نہیں ہوتی ہے, بھائی کے نہیں یہاں ہوتا. تو کہا بھائی, بیٹا تو میرا ہی ہے, ان کے یہاں رہا, ان کا بھی دل بہلے گا کہ میرے بھی. اور حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے زیادہ چہیتی اور علم کا پہاڑ, علم کا, جس نے سب سے زیادہ علم نبی سے لیا, تو کہا کہ تم اپنی خالہ کی صحبت میں رہو, اپنی خالہ کے پاس جا کر رہو, تاکہ تم جا کر کچھ سیکھو, تمہارے پاس علم آئے. اور خالہ جو ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے بھائی؟ حدیث میں کیا فرمایا گیا, الخالۃ بمنزلۃ الام. گجراتی میں کیا کہتے ہیں خالہ کو؟ ماسی. گجراتی میں کیا کہتے ہیں؟ ماسی. مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ, دارالعلوم شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند, انہوں نے کینیڈا کے ایک بیان میں فرمایا تھا, سارے مجمع کو پوچھا کہ گجراتی میں خالہ کو کیا کہتے ہیں, تو سب خاموش, حالانکہ سارے گجراتی, چونکہ یہ بہت پیور گجراتی, شدھ گجراتی اس کو کہتے ہیں. تو مفتی صاحب نے کہا کہ ماسی. مفتی صاحب نے کیا کہا؟ ماسی. یعنی فرمایا کہ تم کو پتا ہے خالہ کو خالہ کیوں کہتے ہیں؟ ماسی, ماں, ماسی یعنی ماں جیسی, ماسی یعنی ماں جیسی. یہ تو مجھے صحیح صاحب نے فرمایا, ماں جیسی. تو خالہ ہوتی ہے واقعی دن کیا ہوتی ہے بھائی؟ ماں جیسی ہوتی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھیے, عمرۃ القضاء کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام, جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ میں نہیں آنے دیا گیا, پہلی مرتبہ جب عمرہ کرنے کے لیے گئے, ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے تھے, اب عمرہ کرنے کے لیے گئے تو نہیں آنے دیا. پھر جب دوسری مرتبہ گئے اس عمرے کی قضا کے لیے, عمرۃ القضاء جس کو کہا جاتا ہے, صلح حدیبیہ کے بعد, تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ سے عمرے سے واپس جا رہے تھے, تو حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے چچا, تو حضرت حمزہ کی بیٹی مکہ شریف کے اندر تھی. کہاں پر تھی؟ مکہ کے اندر تھی. نبی علیہ السلام جب عمرہ کر کے واپس جانے لگے, تو حضرت حمزہ کی بیٹی دوڑتی ہوئی نبی کے پاس آئی کہ اللہ کے حبیب, مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائے. چچا کی بیٹی ہے نا, چچا کی بیٹی, کہ اللہ کے حبیب مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائے, میں یہاں نہیں رہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہزار صحابہ کا مجمع تھا, پوچھا کہ بھائی, یہ شہید حمزہ کی بیٹی ہے, میرے چچا کی بیٹی ہے, یہ مکہ آنا چاہتی ہے, کون اس کی لک آفٹر کرے گا؟ لیکن اس کا خرچہ پانی, اس کی حفاظت کرنا, اس کی ذمہ داری, کون اس کی ذمہ داری لے گا؟ یہ تو چچا کی بیٹی ہے, آ تو ہم اپنی سگی ماں کو بھی پوچھتے, خالہ کی بات ہو تو کوئی ماں کو بھی نہیں پوچھتا ہے, ٹھیک ہے نہیں. جو ایک ماں 10 بچوں کو سنبھالتی ہے, 5 بچوں کو سنبھالتی ہے, وہ 5 بچے ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے. حضرت ہمارے مفتی خالد صاحب سیف اللہ حیدرآباد کے جو بڑے مفتی ہے, اور ماشاء اللہ ہمارے مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو مین ہیں, اللہ نے بہت, اللہ تعالیٰ نے فقہ کے اندر بہت ہی ان کو ید طولہ دیا ہے, بہت ہی ماہر ہے, اللہ تعالیٰ نے حیدرآباد کے ہیں مفتی خالد سیف اللہ صاحب. اگر یہ کہوں حضرت مفتی تقی صاحب کے مرتبے کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا, لیکن اگر میں کہوں کہ اگر ہندوستان کے اندر اگر کوئی مفتی تقی صاحب کے برابر ہم جس کو کہہ سکتے ہیں, مفتی تقی صاحب کا تو کوئی ثانی نہیں ہے واقعتا, لیکن اگر اس کی کوئی ان کی کوئی مثال میں دے سکتا ہوں, ہمارے مفتی خالد سیف اللہ صاحب ہے ماشاء اللہ, حیدرآباد میں ان کا مدرسہ ہے, تو ان کی اپنی شریعہ کوٹ بھی ہے, وہ خود قاضی بھی ہے اور خود بیٹھتے بھی ہیں. حضرت فرماتے ہیں ان کے ایک مضمون میں کہ میرے پاس ایک مرتبہ ایک قضیہ آیا, ایک کیس آیا کہ اس میں دو بیٹے تھے اور بیٹوں کی طرف سے یہ کیس ڈالا گیا تھا اور مجھے اس کی ہیئرنگ کرنی تھی. تو میں نے حضرت مفتی صاحب, آپ ان کو یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھ بھی سکتے ہیں, بہت خاموش ہے, کبھی ان کی زبان کو یعنی کبھی ان کو آپ اونچا بولتے ہوئے نہیں سنو گے آپ کبھی, نیچرلی اللہ نے ان کو بہت خام بنایا. تو کہا کہ میں نے کیس پڑھا, پھر دونوں بیٹوں کو بلایا, تو اس کیس کے اندر یہ تھا کہ جس ایک بیٹے نے کیس دائر کیا تھا کہ میری ماں جو ہے میرے ساتھ رہتی ہے اور وہ میرے ہی ساتھ رہتی ہے, اور جو دوسرا بھائی ہے وہ ان کو اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتا ہے. تو کیس یہ تھا کہ آپ شریع اعتبار سے اس کا بھی حق ہے کہ وہ بھی اپنی ماں کو اپنے پاس رکھے, اس کو کہے کہ وہ بھی کیا کرے, تھوڑی سی رسپانسبلٹی ہے, ذمہ داری لے اور ماں کو اپنے یہاں بلائے. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں طبیعتاً بہت ہی خاموش ہوں میں زیادہ, لیکن جب میں نے یہ پڑھا ہے تو ان کے دونوں بیٹوں کو میں نے غصے کے اندر میں نے ڈانٹا ہے اس کو سب کے سامنے, کہا کہ تم نے یہ کیس رکھا ہے کہ ایک ماں کو دو بیٹے چاہ رہے ہیں کہ ایک بیٹا اس کو کیا نہیں کر سکتا ہے, برداشت نہیں کر سکتا ہے, تو دوسرے بیٹے کے یہاں بھیجنا چاہتا ہے. تمہارا قضیہ تو یہ ہونا چاہیے تھا, تمہارا کیس تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھائی میں اس ماں کو اپنے یہاں رکھنا چاہتا ہوں, میں زیادہ سے زیادہ اس ماں کو کیا رکھنا چاہتا ہوں, اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں میں اس کو. یہاں تو الٹا ہو رہا ہے, تم تو چاہ رہے ہو کہ نہیں اس کے یہاں بھی جائے. یہ مجھے صاحب نے لکھا اور یہ واقعی سچ بات ہے. کوئی پوچھتا ماں کے مرتبے کو کون پہنچ سکتا ہے بھائی؟ کوئی پہنچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. چلو ایک بات اور یاد آتی ہے, حلیت الاولیاء ایک کتاب ہے, حلیت الاولیاء ایک کتاب ہے, اس میں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک بات لکھی ہے, حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک بات لکھی ہے. میں دیکھنا ماں کا درجہ بتا رہا ہوں بھائی. ایک مرتبہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے آ کر دروازے کے اوپر دستک دی, کسی نے دروازے پر کیا دی؟ دستک دی. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کون ہے؟ تو فرمایا کہ خادم اختو, کہ تمہاری بہن کا خادم, تمہاری بہن کے ہمیں کام کرنے والا. دروازے کے اوپر دستک دینے کا ادب یہی ہے کہ بھائی کسی کے یہاں جائے تو کیا کرے, اپنا نام بلائے. اب تو نام بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اب تو سارے کیمرے والے دوڑ بھی لا گئے ہیں, لیکن ابھی تو وہاں پہنچے بھی نہیں اور اس کو پتا چل جائے گا کہ آ رہا ہے, پھر اس کی مرضی کھولے کہ نہ کھولے, ٹھیک ہے نا, بدگمانی نہیں کرنی چاہیے, نہ کھولے تو آ جائے بھائی. وہ تو اب نوکنگ کا زمانہ ہی کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. ابھی تو ماشاء اللہ آپ کے چہرے کہاں کہاں, گھر میں نہیں ہے ٹیسکو میں تب بھی دیکھ لے گا کہ آپ میرے یہاں تشریف لائے ہیں, اور وہ بات بھی کر سکتا ہے آپ کے ساتھ. تو کہا کون ہے بھائی؟ تو کہا کہ تمہاری بہن کا خادم. بہن کا کیا ہے؟ خادم. دروازہ کھولا, دروازہ کھولنے کے بعد پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ تو کہا کہ آپ کی بہن نے مجھ کو بھیجا ہے, آپ کی بہن نے مجھ کو بھیجا ہے, اور آپ کی بہن یہ چاہتی ہے کہ کل دوپہر کا کھانا آپ اپنی بہن کے یہاں کھائیں. آپ کی بہن چاہتی ہے کہ کل دوپہر کا کھانا آپ کی بہن کے یہاں کھائے, اور مجھے آپ کو دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے. حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے, دوسرے دن وہ اپنی بہن کے یہاں تشریف لے گئے حضرت بشر حافی. تو جب دوپہر میں دیکھا تو ماشاءاللہ بہترین تلی ہوئی مچھلی فش بہن نے بنائی تھی, تلی ہوئی فش بنائی تھی, فش اینڈ چپس ذہن میں آ رہی ہے دوپہر کے اندر بھوک لگی ہو سامنے سے فش ہو تو انسان کا کیا ہو جاتا ہے بھائی, انسان ساری چیزیں رکھ دیتا ہے. یہ تلی ہوئی فش ان کے سامنے آئی تو کہا بہن سے کہ بھائی یہ جو دعوت ہے تم نے کس خوشی میں دی اور کس خوشی میں یہ مچھلی بنائی؟ پہلے تم نے مجھے دعوت دی, ٹھیک ہے دعوت میں نے قبول کی, لیکن پھر دعوت ہوتی تو ایک تو نارمل چلو کہ بھائی آ جانا, بھائی ہی تو ہے کوئی باہر سے تو آنے والا نہیں ہے, جو میں بناؤں گی تو وہ کھا لے گا, اس کے بولے اسپیسیفک بنانے کی کوئی الگ مینیو تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو اتنی بہترین فش تم نے بنائی کس خوشی کے اندر؟ تو سنیے بھائی, ان کی بہن نے کہا کہ کل رات ماں میرے خواب میں آئی, ہماری یعنی تمہاری اور میری ماں میرے خواب میں آئی, اور میری ماں نے آ کر مجھے یہ کہا کہ بشر 3 دن سے بھوکا ہے اور مچھلی کھانے کی امید کر رہا ہے, تو اس کو مچھلی پکا کے کھلا. یہ ماں ہے بھائی, کیا ہے ماں, زندہ زندگی میں زندہ رہتے ہوئے تو اپنے اولاد کا خیال کرتی ہی ہے, لیکن یہ ماں مرنے کے بعد اپنے اولاد کو بھولتی. حدیث میں کیا فرمایا بھائی کہ مرنے کے بعد اولاد کے اعمال ماں باپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, بد نصیب ہے وہ اولاد کہ جن کے گناہ جن کی بدکاریاں اپنی ماں کے سامنے پیش کی جاتی ہے, اپنے والدین کے سامنے پیش کی جاتی ہے. ہمارے اعمال ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, ان کو دکھائے جاتے ہیں ہمارے اعمال. حدیث پاک میں کیا ہی بات, کتنی پیاری بات بتائی گئی, پوری زندگی آپ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے رہے, موقع نہیں ملا, آپ نے معافی تلافی نہیں کی, تو کم از کم تلافی کے لیے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے لیے کثرت سے استغفار کرتا رہے, اپنے ماں باپ کے لیے کیا کرتا رہے کثرت سے, کون سی بڑی بات ہے بھائی, کون سی بڑی بات ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر نماز کے بعد 3 کلمے پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے, کوئی دیر لگتی ہے؟ 3 کلمے پڑھ لیا, ایک قرآن کا ثواب آپ نے اپنے والدین کو پہنچا دیا. انتظار کرتے ہیں انتظار, جس طرح پیاسی زمین بارش کا انتظار کرتی ہے نا, اسی طرح مردے یہ اصال ثواب کا انتظار کرتے ہیں. کرتے رہے بھائی کرتے رہے, مال تعاون کرتے رہے, زبانی اذکار کے ذریعے جو کر سکتے ہیں معمول بنا لیں, اپنی زندگی کا کیا بنا لیں, معمول بنا لیں. تو بہن کہہ رہی ہے کہ ماں مجھے خواب میں آ کر کہہ رہی ہے, بہن کہہ رہی ہے کہ ماں مجھے کہہ رہی ہے کہ بشر 3 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا, اس کو فش کھلاؤ, مچھلی کھلاؤ. حضرت اسامہ ابن زید کی والدہ نے ان سے کہا کہ مجھے کھجور چاہیے, مجھے کیا چاہیے, کھجور چاہیے. اب وہ کھجور کا سیزن نہیں تھا, وہ کیا نہیں تھا, وہ کھجور کا سیزن نہیں تھا, بیٹے تھے, مارکیٹ میں تلاش کرتے رہے, ہر جگہ گئے, کہا کہ کہیں کھجور نہیں, کہیں پر بھی کیا نہیں ہے, کھجور ادھر گئے وہاں گئے ادھر گئے, کہیں کھجور نہیں ملی ان کو. بالآخر کسی تلاش بسیار کے بعد ان کو کسی جگہ کے اوپر ملی, لیکن وہ کیا کہہ رہے تھے کہ بھائی 3 گنا پرائز مانگ رہا تھا, کیونکہ بھائی یہ تو کیا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز آؤٹ آف سیزن تلاش کرو گے تو لوگ اس کا کیا اٹھائیں گے, فائدہ اٹھائیں گے. جب یہ کووڈ شروع ہوا تھا, کووڈ کیا ہوا تھا, شروع ہوا تھا, تو لوگوں نے ٹیشو میں بھی بہت پیسے بنائے, لوگوں نے کیا بنایا, ٹیشو کے اندر بہت پیسے بنائے. ایک ایک ٹیشو اتنا مہنگا ہو گیا تھا کہ ٹیشو نہیں مل رہے تھے لوگوں کو. چلو یہاں تو کچھ بھی ٹھیک تھا, मैं साउथ अफ्रीका की हमारी चचा की बात सुनाता हूँ। मेरा चचा साउथ अफ्रीका में होते हैं, तो चूंकि साउथ अफ्रीका में काफ़ी बॉस था, काफ़ी बहुत बड़े अच्छे अच्छे नौजवानों चले गए कोविड के अंदर, हमारे पहचान वाले, हमारे कुछ दोस्त अहबाब, ये इन लोगों को भी जाने चली गई इसके अंदर। तो वहाँ जो था वो बहुत ही वर्स्ट था साउथ अफ्रीका के अंदर। तो आपको पता है कि भाई जब ये कोविड चल रहा था, कोविड के अंदर क्या होते थे, रोज़ाना नए नए कहवे की रेसिपीज आती थी कि ये कहवा पियो, ये अदरक पियो, इसमें ये डालो, उसमें लहसुन डालो, उसमें अदरक डालो, ये डालो। तो हमारे चाचा सुनाते थे कि साउथ अफ्रीका के अंदर 10 किलो जो अदरक का एक कैरेट होता है वो 50 रैंड के अंदर मिल जाता है। साउथ अफ्रीका में रैंड चलते हैं वहाँ पर, तो 50 रैंड के अंदर 10 किलो का क्या मिल जाता है, एक बॉक्स मिल जाता है 10 किलो का इसके अंदर। और क्या है कि जब ये कोविड शुरू हुआ है और लोगों ने कहवे पीना शुरू किया है, तो लोगों ने एक अदरक, मैं पेटी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक एक अदरक 40 रैंड के अंदर बाय किया है। एक एक अदरक कितने के अंदर बाय किया है, 40 रैंड लोगों ने पे किए, इतने महंगे। तो लोग क्या बताते हैं भाई, हमारे चाचा कहते हैं कि मैं किसी दुकानदार के पास गया, उसको मैंने उसको समझाया कि अल्लाह के बंदे ये तो सवाब कमाने का मौका है, तो कह रहा है कि पैसे कमाने का मौका भी यही है। वो कह रहा है कि पैसे कमाने का मौका भी यही है। कहा कि अगर भाई तू किसी को शिफा की नीयत से अगर देगा और दाम रखेगा तो लोग अच्छे होंगे, लोगों की दुआएं मिलेंगी, सवाब मिलेगा। लेकिन कहा कि नहीं, किसी को संबंध में बात नहीं आती, माल के सामने इंसान क्या हो जाता है भाई, अंधा हो जाता है, इंसान अंधा हो जाता है। तो कह रहे हैं कि उसामा ज़ैद फरमाते हैं कि मैंने हर जगह तलाश किया, एक जगह से मुझे खजूर मिले, तो मैंने वो खजूर वहाँ से बाय के लिए, लेकिन मुझे उसकी काफ़ी कीमत चुकानी पड़ी। मैं उसको लेकर जा रहा था तो मेरे दोस्त अहबाब मुझे मिल गए, तो उनको भी ताज्जुब हुआ कि ये बेमौसम फल, ये खजूर तू कहाँ से लेकर आया। तो कहा कि यहाँ से खरीदी। कहा कितने की खरीदी, तो कहा कि इतनी कीमत के अंदर। कहा कि अल्लाह के बंदे तो पागल हो गया है कि इतनी महंगी कोई खजूर खरीदता है, इतनी महंगी क्या खरीदता है, कोई खजूर खरीदता है। तो उसामा इब्ने ज़ैद ने फरमाया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि मैं जब छोटा था तो मेरी माँ मेरी हर ज़िद क्या करती थी, पूरी करती थी, मेरी माँ हर ज़िद पूरी करती थी। उसने कभी ये कीमत नहीं देखी कि मेरा बेटा जो चीज़ मांग रहा है उसकी कीमत क्या है। आज बड़े होकर वो मुझसे खजूर मांग रही, तो क्या मैं उसकी कीमत चेक करूँगी। ये वो औलादें थी भाई, ये वो, अल्लाह हमें भी उनके जैसा बनाए भाई। अगर उसका सौवा हिस्सा भी हमारे अंदर आ जाए, बेड़ा पार हो जाए। इनकी दुआओं में अल्लाह ने क्या रखी है, बहुत बड़ी तासीर रखी है। तो कह रहा था कि माँ जो होती है क्या होती है, खाला जो होती है माँ की तरह होती है। ये तो बीच में माँ की बात आ गई, बात यहां से चली कि माँ, खाला माँ की तरह होती है। हजरत अस्मा ने कहा अपने बेटे को कि जाओ खाला के पास रहो, फिर बात चली हमारी हजरत किसकी, उमरतुल कज़ा की बात चली। नबी सलाम जो उमरतुल कज़ा करके वापस जा रहे थे, हज़रत हमजा की बेटी ने फरमाया कि मैं आना चाहती हूँ। नबी सलाम ने ऐलान फरमाया कि कौन ले जाए, कौन इसकी रुकावट करेगा। तीन लोग सामने आए, तीन लोगों ने क्लेम किया कि इस पर मेरा ज़्यादा हक है। तीन लोग, एक हज़रत अली थे रज़ी अल्लाह तआला, दूसरे थे हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला, और तीसरे थे हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला। ये तीन लोग सामने आए। हज़रत अली ने फरमाया कि मेरी चचा जात बहन है तो मेरा हक ज़्यादा है। हज़रत ज़ैद ने फरमाया कि मेरी भतीजी है, मेरा हक ज़्यादा है। हज़रत जाफ़र ने क्या फरमाया कि अल्लाह के हबीब, ये मेरी चचा जात बहन भी है और इसकी खाला मेरे निकाह में है, इसकी खाला मेरे निकाह में है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल खालतु बि मंजिलतिल उम, नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत हमजा की बेटी को किसके हवाले कर दिया, हज़रत जाफ़र के हवाले कर दिया। खाला किसके बराबर होती है, माँ के बराबर होती है। तो भाई जिस तरह माँ का अदब करते हैं, अगर माँ नहीं है किसी की खाला है, तो खाला का भी इतना ही एहतराम करे भाई, इतना ही अदब करे, उसको माँ के दर्जे में रखे। जिस तरह चचा बाप के दर्जे में है, खाला को क्या करे, इतनी इसी एहतराम की निगाह से देखिए, खिदमत कर सकता है तो खिदमत करे। उरवा इब्ने ज़ुबैर की बात, हज़रत उरवा इब्ने ज़ुबैर को वाले उनकी वालिदा ने कहा कि जाओ अपने खाला के पास रहो, खाला के पास रहे कई साल तक रहे, खाला के पास पढ़े, खाले के पास हाफिज बने, सब कुछ खाला के पास, खाला ही मुअल्लिमा। और जिसकी खाला हज़रत आयशा हो गई, تو اس کی تربیت میں رہنے والے کی تربیت کیسے ہوگی؟ میں بتاؤں کہ عروہ ابن زبیر کا مرتبہ کیا تھا. اس زمانے کے اندر فقہائے سبعہ پوری سلطنت اسلامیہ کے اندر, پورا جہاں بھی عالم اسلام کی جو حکومت پھیلی ہوئی تھی, سلطنت اسلامیہ پھیلی ہوئی تھی, اس میں فقہائے سبعہ یعنی سات بڑے بڑے فقی جن کا علم ٹھوس مانا جاتا تھا, لوگ ان کے پاس رجوع کرتے تھے, جن کی پینل تھی سب فقہائے سبعہ, ان فقہائے سبعہ میں سے ایک عروہ ابن زبیر ہے. عروہ ابن زبیر ہے. تربیت کس کے پاس پائی؟ حضرت عائشہ کے پاس. خالہ نے کیسے تربیت کی ہوگی ان کی. ایک بات تو میں نے ایک دن جمعہ میں بھی سنائی تھی, کہا کہ جب سے میں نے خالہ کی تربیت پائی ہے میں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی, میں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی. اب بات آ رہی ہے کہ عروہ ابن زبیر کی بات بتا رہا ہوں کہ دمشق کے, دمشق کا جو بادشاہ تھا ولید ابن ولید, ولید ابن عبد الملک, ولید ابن عبد الملک یہ دمشق کا بادشاہ تھا. تو اس کو ان کے بارے میں پتا چلا کہ عروہ ابن زبیر ایک بہت بڑے عالم ہیں, جید عالم ہے, ٹھوس عالم ہے, جیسے ہمارے یہاں کے باہر سے علماء کو بلاتے ہیں آتے ہیں ماشاء اللہ. تو دمشق کے جو بادشاہ تھے وہاں کے جو گورنر تھے ولید ابن عبد الملک, انہوں نے ریکویسٹ بھیجی کس کے پاس؟ حضرت عروہ ابن زبیر کے پاس, کہ بھائی آپ نے مدینہ والوں نے تو آپ سے بہت فیض اٹھایا ہے, آپ ذرا دمشق بھی تشریف لائیں تاکہ ہم لوگوں بھی فائدہ اٹھائیں آپ سے. عروہ ابن زبیر نے منع فرمایا کہ میں حرمین کو چھوڑنا, میں مدینہ پاک کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں. تو ان کو وہاں کی طرف سے تھوڑا انسسٹ ہوا, تھوڑا ان کو یہ کیا گیا کہ ہم آپ کو ہالیڈے کے لیے نہیں بلا رہے ہیں, ہم تو دین ہی کے فائدے کے لیے بلا رہے ہیں تاکہ لوگ بھی آپ سے, آپ کے علم سے لوگ فائدہ اٹھائیں. جب انہوں نے بہت زیادہ یہ کیا تو حضرت عروہ ابن زبیر نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا دمشق جانے کے لیے, اور ساتھ میں اپنے بیٹے کو لے گئے. ساتھ میں کس کو لے گئے؟ اپنے بیٹے کو لے گئے. اب وہاں لوگوں نے خوب آپ سے, بلکہ یہاں تک لکھا ہے علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب عروہ ابن زبیر دمشق گئے ہیں, دمشق تو آج بھی ہے بھائی, الحمد للہ سینکشن ختم ہو چکا ہے نہیں, سینکشن کیا ہو چکا ہے؟ ختم ہو چکا ہے. دنیا کا کوئی بھروسہ ایک زمانے کا موسٹ وانٹیڈ تمہارا کل خاص دوست بن سکتا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا ایک زمانے کے لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو پکڑ کے لاؤ ہم اتنا انعام دیں گے, ہے کہ نہیں؟ آج کا آج کل تمہارے ساتھ ڈنر شیئر کر رہا ہے, تمہارے سامنے چیئر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, کیا اعتبار کیا جائے گا کسی کا؟ دمشق آج بھی ہے. تو فرمایا علامہ طنطاوی نے لکھا ہے کہ جب وہ دمشق گئے ہیں عروہ ابن زبیر, سارا دمشق ان کے استقبال کے لیے باہر کھڑا تھا, پورا دمشق ان کو ویلکم کرنے کے لیے آیا تھا, اتنے بڑے عالم. تو جب وہاں ان کے پروگرام ہوئے, لوگوں نے خوب فائدہ اٹھایا, تو وہاں کے بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی تھوڑا آپ کو گھومنے وومنے جانا ہو, تو کہا کہ میں اس مقصد کے لیے تو آیا نہیں ہوں. ان کے جو بیٹے تھے تو انہوں نے جب دیکھا کہ بادشاہ کے یہاں کیا ہے, بہت سارے گھوڑے ہیں, بادشاہ کے تو عمدہ گھوڑے ہوتے ہیں, تو ان کے بیٹے نے خواہش ظاہر کی کہ میں گھڑ سواری کرنا چاہتا ہوں, رائڈ کرنا چاہتا ہوں, حالانکہ انہوں نے ان کو گھڑ سواری آتی نہیں تھی. اور بھائی جب ان لرن ڈرائیور بیٹھ جاتا ہے تو بریک کی جگہ کلچ اور کلچ کی جگہ ایکسیلیٹر ہے کہ نہیں, تو 10 میں اٹھانے کے بجائے سیدھا 50 اور 60 کے اوپر چلا جاتا ہے, اور اگر سامنے کچھ ہوا تو اللہ کی پناہ ہیں گے. تو اسی طرح ان کو گھڑ سواری آتی نہیں تھی, تو ان کو شوق تھا گھڑ سواری کا. تو بادشاہ نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے ان کو لے جاؤ استبل کے اندر. اور جب وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہیں, وہ گھوڑا بہت تیز ترار تھا, گھوڑے نے جو تیز بھاگنا شروع کیا ہے, یہ گرے ہیں اس کے اوپر سے, سر میں چوٹ لگی ہے, ان کا انتقال ہو گیا. حضرت عروہ ابن زبیر کے بیٹے کا. اب کسی کی ہمت نہیں ہے کہ عروہ ابن زبیر کو کون جا کر کہے کہ تمہارا بیٹا انتقال کر چکا ہے, جوان بیٹا, اور جوان بیٹے کی کھونے کا غم یہ کتنی بڑی بات ہوتی. ولید ابن عبد الملک جو بادشاہ تھا, انہوں نے کہا کہ میں خود بتاؤں گا ان کو, میں خود ان کو بتاؤں گا. ولید ابن عبد الملک فرمائے, ان کے پاس گئے, اور کہا کہ آپ کی بیٹے کا اس طریقے سے ان کو گھڑ سواری کا شوق تھا, ہم نے ان کو جانے دیا, وہ گر گئے اور ان کو لگ گیا. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, اور قرآن کریم کی آیت پڑھی, لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نے جو آیت کہی تھی حضرت خضر کے ساتھ, لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا, کہ اس سفر کے اندر ہم کو بڑی تکلیف پہنچی ہے. اتنا کہا, اس سفر کے اندر ہم کو کیا پہنچی ہے, بڑی تکلیف پہنچی. تدفین ان کی وہیں ہوئی دمشق کے اندر. جب تدفین کے لیے ان کو لے جایا گیا تو جب تدفین کی جا رہی تھی, ان کو بیری کیا جا رہا تھا, تو تدفین کے لیے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبر کے بازو میں کیا ہوتی ہے, بہت ساری مٹی ہوتی ہے نا بھائی, بہت بڑی مٹیوں کا ڈھیر پڑا ہوتا ہے. تو والد صاحب خود ان کی تدفین کر رہے تھے, حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ. تو جس وقت مٹی کو اٹھا اٹھا کر ڈالا جا رہا تھا, اس مٹی کے اندر سے ایک بچھو نے نکل کر حضرت عروہ ابن زبیر کو کاٹ لیا. ان کو ریئلائز نہیں ہوا, اسی مٹی کے اندر سے اپنے بیٹی کی تدفین کر رہے ہیں, اس کے اندر سے ایک بچھو نکلا ہے اور ان کے پیر میں کاٹ لیا, حضرت عروہ ابن زبیر کے. اور جب دیکھا ہے تو وہ پورا پاؤں کیا ہونا شروع ہو گیا, کالا ہونا شروع ہو گیا. بادشاہ نے دیکھا تو لگتا ہے کہ یہ کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے. حکیموں کو بلایا تو دیکھا کہ یہ کافی زہر اوپر چل چکا ہے, پھیل چکا ہے. اب اس کا ایک ہی علاج ہے کہ پیر کو کاٹنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ پیر کو کاٹنا پڑے گا. کیسے لوگ ہوتے ہیں, ان کو اس کے اوپر سلایا گیا, حکیموں نے ان کو سلایا عروہ ابن زبیر کو پیر کاٹنے کے لیے. تو ان کو ایک گلاس کے اندر چھوٹی سی کوئی چیز پینے کے لیے دی گئی. تو عروہ ابن زبیر نے پوچھا, یہ اللہ والوں, یہ تقوی والوں کا کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کی تحقیق کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو تم مجھے پینے کے لیے دے رہے ہو, یہ پینے کی چیز کون سی ہے؟ تو حکیم نے کہا کہ یہ شراب ہے. یہ کیا ہے؟ شراب ہے. تو کہا شراب کیوں پینی پڑے گی؟ کہا جب شراب پیو گے تو آپ کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو جاؤ گے, اتنی دیر میں ہم آپ کے پیر کو کیا کر لیں گے, کاٹ لیں گے. حضرت عروہ ابن زبیر نے فرمایا کہ میں اپنی خالہ کے یہاں اتنے سال رہا, اپنی خالہ کے یہاں اتنے سال رہا, میں نے قرآن پاک حفظ کیا, علم حاصل کیا, اور جب سے میں نے اپنی خالہ کے پاس حفظ کیا ہے, اس دن سے میرا روزانہ دن کے اندر 7.5 پارے اور رات کے اندر 7.5 پارے پڑھنے کا معمول ہے. یعنی 15 پارے روزانہ پڑھتے ہیں, یعنی دن کے اندر 7.5 پارے اور تہجد کے اندر 7.5 پارے, یہ میں روزانہ پڑھتا ہوں, اور 2 دن میں ایک قرآن کریم ختم کر دیتے, اور جب سے میں نے اپنے خالہ کے پاس سے پڑھا ہے تب سے میرا یہ معمول ہے. اور وہ ابن زبیر فرمانے لگے کہ ایک زبان کے اندر قرآن اور شراب, یہ 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. ایک چیزوں کے, ایک زبان کے اوپر کیا نہیں چیز جمع نہیں ہو سکتی, شراب اور قرآن جمع نہیں. تم کو کاٹنا ہے تو ایسے ہی کاٹو. یہ عروہ ابن زبیر ہے. ان کی بات سنانے کے لیے پوری بات بیچ بیچ میں جتنی یہ آ گئی, یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہے بھائی. ان سب کو کیا ملتی ہے؟ سیکھ ملتی ہے, ہمت ملتی ہے. چلو عروہ ابن زبیر کا زمانہ تو بہت پیچھے چلا گیا. میں آپ کو شیخ عثیمین کی بات سناتے ہوں, جو سعودیہ کے شیخ تھے, شیخ عثیمین جس کو ہم کہتے ہیں. ان کو کینسر ہو گیا تھا, ان کو کیا ہو گیا تھا؟ کینسر ہو گیا تھا. تو شاہ فہد کا زمانہ ہے, شاہ فہد نے کہا کہ حضرت آپ کو, چونکہ یہ تو یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں نا بھائی, یہ ان کا وجود پورے ملک کے لیے, پورے شہر کے لیے برکت ہوتا ہے. ان کے وجود سے, ان کے ایگزسٹنس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, لوگ ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو کہا کہ حکومت آپ کو بھیج رہی ہے, آپ امریکہ جائیں اپنے کینسر کا علاج کرائیں. آپ حکومت آپ کو اپنے پلان میں بھیجے گی, اور وہاں کے بہترین ماہر ڈاکٹر جو ٹاپ کینسر کے سمجھے جاتے ہیں. تو کہا کہ میں مدینہ پاک کو چھوڑنا نہیں چاہتا. ایک ہی بات, سارے لوگ مدینہ کو میں نہیں چھوڑ سکتا, لیکن جب لوگوں نے بہت سمجھایا تو انہوں نے قبول کر لیا, امریکہ تشریف لے گئے, امریکہ تشریف لے گئے. پھر ساری ان کا علاج شروع ہوا, ڈاکٹر نے ان کو پروسیجر سمجھائی. جب ان کا کیمو شروع ہونے والا تھا تو ڈاکٹر نے آ کر کہا کہ حضرت کہ اس طریقے سے, ان کے پاس انٹرپریٹر تھا, تو کہا کہ آپ کا کیمو اس طریقے سے ہوگا, تو کہا کہ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ تو کہا کہ آپ کے سارے بال گر جائیں گے. تو کہا کہ وہ جو ٹرانسلیٹر تھا, حضرت نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا, کیا کہا کہ یہ داڑھی, کہا کہ حضرت اس کے بال بھی گر جائیں گے, کہا اس کے بال بھی گر جائیں گے. فرمایا کہ میں کینسر کے ساتھ تو قبر میں جانا پسند کرتا ہوں لیکن میں بغیر داڑھی کے قبر میں جانا پسند نہیں کرتا, میں نبی کو بغیر داڑھی کے نہیں ملنا چاہتا. آپ یقین کریں, امریکہ گیا ہوا انسان, ہسپتال میں داخل ہوا انسان بغیر ٹریٹمنٹ کیے ہوئے واپس آ گیا, ٹریٹمنٹ نہیں کروائی, کہا کہ میں بغیر داڑھی کے قبر میں نہیں جاؤں. یہ ہمارے آبا و اجداد ہے بھائی, اس میں ہمارے لیے کیا ہے, نشانیاں ہیں, ان کے ہمارے لیے سیکھ ہے, لیسنس ہے ہمارے لیے, اس کے ہمیں ان کی باتیں سن کر ہم کو کیا ملتی ہے, دھرس ملتی ہے, ہمت ملتی ہے, نیکیوں کے اوپر جمنے میں, تقوی کے اوپر چلنے میں ہم کو کیا ملتی ہے, مدد ملتی ہے بھائی. تو بات تو اصل ہماری چل رہی تھی تعاون علی البر و تقوی, ٹھیک ہے نا, انسان کو نیکی اور تقوی کے اوپر ایک دوسرے کی کیا کرنی چاہیے, مدد کرنی چاہیے. انشاءاللہ اسی باب کو اگلے ہفتے کیری آن کریں گے. آج تھوڑا سا لمبا ہو گیا, ہمیں ارادہ کر کے آیا تھا کہ بھائی تھوڑا کھانے کا وقت دیں گے, تو ابھی تو معاف کرنا, آج آپ کو حدیث کا درس کھلا دیا انشاءاللہ. اس کی وجہ سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے, امام مسلم کو جانتے ہیں نا سارے لوگ, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے, سیاہ ستہ کے امام ہیں, یعنی جو چھ کتابیں اوتھینٹک ہماری دور حدیث کے اندر آخری سال میں پڑھائی جاتی ہے, تو بخاری شریف کے بعد سب سے صحیح کتاب کون سی ہے, مسلم شریف ہے. اس کے جو آثر ہیں ان کے متعلق لکھا ہے کہ ان کا انتقال کیسے ہوا تھا, تو کہا کہ ان کو کسی نے کوئی حدیث پوچھی تھی, ان کو کسی نے کیا پوچھی تھی, کوئی حدیث پوچھی تھی. تو جب وہ حدیث تلاش کر رہے تھے تو بازو میں ان کے ساتھ وہ کھجور کا ٹوکرا لے کر بیٹھے تھے, کھجور کا ٹوکرا لے کر بیٹھے تھے. تو کہا کہ وہ حدیث تلاش کر رہے تھے اور کھجور کھا رہے تھے, حدیث تلاش کر رہے تھے اور کھجور کھا رہے تھے. وہ اتنا انہماک تھا حدیث کے اندر, اتنا انہماک تھا کہ ان کو یہی پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے کتنی کھجوریں کھائی, اس کی وجہ سے ان کی دماغ کی رگ پھٹ گئی اور وہ ایسے ہی انتقال کر گئے. ایسا حدیث کا کیا ہوتا تھا, ان کو شغف ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ کا یہ باتوں پر مجھے کام تمام کام درشی اللہ سبحان اللہ.